اسلام ہو جائے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدرسن کے ناظرین, پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف, اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. اللہ پاک نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن اور منور فرمائے, قرآن کا علم بھی عطا فرمائے, قرآن کا فہم بھی عطا فرمائے. ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان, زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُورٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاتا و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ناظرین کرام, اس پروگرام میں بطور خاص ہم کسی ایک سورہ مبارکہ اور پھر اس کا کچھ پس منظر وہ بیان کیا جاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی کل سورتیں 114 ہیں اور ان سورتوں میں سے 86 سورتیں یعنی 86 یہ سورتیں یہ مکی سورتیں ہیں اور 28 سورتیں 28 یہ سورتیں مدنی سورتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زندگی کا حصہ مکی زندگی ہے. ولادت مبارکہ سے لے کر ہجرت تک تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے 53 سال مکہ مکرمہ میں گزارے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو ہجرت کا, تو 10 سال بقیہ زندگی کے آپ نے مدینہ منورہ میں گزارے. ہجرت سے جو کچھ قبل نازل ہوا ان کو مکی سورتیں کہا جاتا ہے اور ہجرت کے بعد جو کچھ نازل ہوا انہیں مدنی سورت کہا جاتا ہے. تو مکی اور مدنی سورتیں اس طور پر یہ ایک پہچان اور یہ ایک علامت. آج کی جس سورہ مبارکہ سورۃ الفرقان یہ مکی سورت مبارکہ ہے اور ہم نے گزشتہ پروگرام میں اس سورہ مبارکہ کی کچھ ابتدا اور پس منظر اور کچھ مضامین پر گفتگو کی تھی. آج بھی سورۃ الفرقان کی ہی کچھ مضامین پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ شامل بھی رہیے اور آج بطور خاص سورہ فرقان کے وہ آیات مبارکہ جس میں اللہ پاک نے ان ایمان والوں کو کہ جن کو عباد الرحمن کہا جائے, کامل مومن کہا جائے, ان کے کچھ اوصاف بیان کیے ہیں. ہم بھی کوشش کریں کہ ان اوصاف کو ہم اپنے اندر داخل کریں, ان اوصاف پر ہم عمل کریں. آیت کا آغاز ہی اتنا خوبصورت ہے, بندے تو سارے اللہ کے بندے ہیں, یہ سب اللہ کے بندے کہلاتے ہیں, مگر بطور خاص جب رب یہ فرمائے کہ یہ میرے بندے ہیں یا رب فرمائے کہ رحمان کے یہ بندے ہیں تو ان کی یہ شان ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نمبر 63 میں اللہ پاک نے کامل مومنوں کے جو اوصاف بیان کیے, آئیے انہیں سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. اور رحمان کے وہ بندے جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام, بس سلام. ان کے بحث مباحثے میں نہیں پڑتے, ان سے کچھ بہودہ اذیت والی چیز سن کر ان کے جواب دینے کے در پہ نہیں ہوتے, بلکہ وہ کیا کہتے ہیں سلام, ان کے لیے سلام, یا مراد یعنی سلام متارکت, یعنی اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں ہے, اس کا بہودگی کا بہودگی سے جواب دینا ہی نہیں ہے. تو ایسی کچھ گفتگو کر دیتے ہیں, ایسا کچھ کلام کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ سمجھے گا بس یہ ٹاپک کلوز ہوا, اس میں نہ تو سامنے والے کی کوئی اذیت کا سبب, نہ اس میں کسی طرح کا کوئی گناہ, بس انہوں نے سلام یا کچھ ایسے کلمات کہ جس کی وجہ سے اس ٹاپک کو ہی, مضمون کو ہی انہوں نے کلوز کر دیا. تو دو نشانی اللہ پاک نے عباد الرحمن کی اس آیت مبارکہ میں, ایک تو یہ ہے کہ وہ زمین پر چلتے ہیں تو بڑے ہی آہستہ چلتے ہیں. سکون اور اطمینان سے چلتے ہیں، کیونکہ جو زمین پر اتراتے ہوئے چلے، زمین پر اپنے جوتے مارتے ہوئے چلے، یعنی ایک تکبرانہ انداز میں چلے، اللہ پاک کو یہ انداز بالکل قطعاً پسند نہیں ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اتراتے ہوئے نہ چل، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، ارشاد فرمایا تو ہرگز نہ زمین کو پھاڑ دے گا اور نہ ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ جائے گا۔ یعنی اکڑ کر چلنے والا اگر غور کرے تو وہ کیا کر دے گا، کیا زمین پھٹ جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ یا تمہارے اس تکبرانہ انداز میں تم کیا اتنے بڑے ہو جاؤ گے کہ پہاڑوں کی طرح ہو جاؤ گے؟ نہیں ہو سکو گے۔ تو وہی ایک عاجزانہ چال ہو، بردباری، تحمل، عزت والا چلنا، کیونکہ تیز چلنا بلا وجہ تیز چلنا، یعنی جام عام عوام ہیں، لوگ ہیں، اب وہاں خام خواب بالکل اتنی تیز سپیڈ سے اور بالکل جو دوڑنا جسے کہا، پسند نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف، تو بلا وجہ یہ دوڑ والا چلنا یہ بھی پسند نہیں، بلکہ روایت میں فرمایا تیز چلنے سے ایمان والوں کی ہیبت ختم ہوتی، یعنی جہاں مقصد ہی نہیں تیز چلنا تو اب وہاں کیوں تیز چلیں۔ ایک بات میں یہ ارشاد فرمائی، تمہارے لیے سکون سے چلنا ضروری ہے، کیونکہ دوڑنے میں کوئی نیکی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح روایت میں یہ بھی بیان فرمایا کہ جو نماز کے لیے بھی کوئی اگر چلتے ہوئے جا رہا ہے تو وہ بھی سکون اور وقار سے چلے، اس میں بھی دوڑے نہیں۔ لوگ تو باہر مسجد میں دوڑنے لگ جاتے ہیں بعض وقت، اور باقاعدہ ان کی دھمک پیدا ہوتی ہے، آوازیں پیدا ہو رہی ہیں کہ دوڑ رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے، تو یہ ہرگز انداز نہیں ہونا چاہیے۔ عباد الرحمن کی خوبصورت صفت، زمین پر چلتے ہیں تو آہستہ چلتے ہیں، سکون اور وقار سے چلتے ہیں، اور جب کوئی ان سے جاہل مخاطب ہو جائے اور ان سے کوئی ایسی بحث مباحثہ میں پڑ جائے تو وہ اسے بحث مباحثہ نہیں کرتے، بس وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام، یعنی گفتگو ختم، وہ اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے۔ اور مرد کے اسلام کی خوبی یہ ہے، ترک ہو مالا، یعنی لا یعنی کاموں کو ترک کر دے، لا یعنی کاموں کو ترک کر دے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، عباد الرحمن کی خوبصورت اوصاف میں سے ایک وصف یہ، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ارشاد فرمایا اور وہ جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں، یعنی ان کی راتیں گزرتی ہیں ایسی ہیں کہ وہ سجدے بھی ہیں، عبادت بھی ہیں، قیام بھی ہے، تلاوتیں بھی ہیں۔ ایک اور مقام پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ارشاد فرمایا ان کی کروٹیں ان کے خواب گاہوں سے جدا رہتی ہیں اور وہ ڈرتے اور امید کرتے اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خیرات کرتے ہیں۔ یہ بھی ایمان والوں کی وہ نشانی کہ ان کے جسم بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں۔ جو عبادت جس وقت مقرر ہے وہ تو اس وقت ہی مقرر ہے، فرض ہے، اسی وقت ہی پڑھنی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مسلمانوں پر وقت باندھا فرض ہے۔ اب جو نماز دن کی ہے وہ دن میں ہے، جو شام کی ہے وہ شام میں ہے، جو صبح کی ہے وہ صبح میں ہے، جو رات کی ہے وہ رات میں۔ لیکن اس کے علاوہ نفلی عبادات کے لیے جو شریعت مطہرہ میں پسندیدہ ٹائم اور وقت، وہ رات کا فرمایا گیا۔ دن میں اپنے کئی کام کاج میں انسان مشغول رہتا ہے اور اس کے ذہن میں کچھ نہ کچھ الجھن رہتی ہے، ابھی یہ کیا تو اس کے بعد وہ کیا تو اس کے بعد یہ، لیکن رات میں سکون اطمینان والی کیفیت، اب کہیں جانا ہی نہیں ہے، کچھ اور کرنا ہی نہیں ہے، تو یہ ٹائم اس کو کہا کہ اچھا ٹائم ہے رات میں، کسی ذہنی طور پر بھی، قلبی طور پر بھی، دل جمعی کے ساتھ یہ عبادت کر لے گا۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ رات کے ٹائم آدمی تنہائی میں بیٹھا عبادت کر رہا تو ریا کا شائبہ نہیں ہے، اخلاص زیادہ اس میں ہے، دکھلاوا نہیں ہے، تو اس وجہ سے بھی رات کی عبادت کو نفلی عبادات کے لیے ترجیح دی ہوئی۔ آپ جس وقت بھی کریں، جو شریعت نے نمازوں کے ٹائم، نوافل کے ٹائم جو ہمیں الاؤ کیے، اجازت دیے، آپ پڑھیں، عبادت کریں، جب بھی آپ کو وقت آتا ہے آپ پڑھیں اور وہ کام کریں، لیکن ہم بات کر رہے ہیں عباد الرحمن کی ان صفات کی کہ جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر، اچھا پھر رات میں کچھ آرام کر کے پھر اٹھ جانا تو قدرے جسم کو بھی ایک سکون اطمینان، تھکن بھی اس سے دور ہو جاتی، تو یوں یہ بھی فائدے والا کام ہے، تو اس لیے رات کی عبادت کو وہ ترجیح دی گئی ہے۔ آگے کچھ مزید بڑھتے ہیں. ایک اور وصف ایمان والوں کا اور عباد الرحمن کا, والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں, اور ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں, درمیانی کیفیت میں رہتے, معتدل رہتے ہیں. نہ خرچ کرنا ایسا کہ حد سے بڑھیں, اور نہ ایسی تنگی کہ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں بھی نہیں کر رہے ہیں, وہاں بھی نہیں کر رہے. دوسرے لفظوں میں سے کہہ رہے ہیں کہ اسراف میں نہ پڑنا, یا ایسے بخل اور کنجوسی میں نہیں کہ جہاں مروتاً خرچ کرنا بنتا ہو, یا شریعت جہاں مقصود اور مطلوب شریعت کو یہاں خرچ کیا جائے پھر بھی نہ وہاں خرچ کرے, تو وہ بخل ہے, وہ کنجوسی ہے. اور ایسی جگہ پہ خرچ کرنا جو گناہ کے کام ہے, تو یہ کیا ہے, اسراف کے زمرے میں آتا ہے. اپنے مال کو ضائع کرنا جہاں پایا جائے اسراف کے زمرے. شریعت نے اس میں بھی بالکل ہمیں معتدل رہنے کا حکم دیا ہے, اور قرآن کا یہ حکم ہے, اعتدال ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ کوئی کہے میرے پاس کروڑوں روپے ہیں, اب شادی ہے, کچھ بھی خوشی ہے, میں جہاں مرضی کروں, مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں کہوں گا میرے پاس پیسہ ہے, چاہے وہ حلال ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ لوگ کچھ یہ کہتے ہیں حرام کا تھوڑی حلال ہے ہمارے پاس, حرام کا پیسہ ہوگا تو اسے بھی خرچ کرنا یہ حرام ہی ہوگا, اس کے جو شریعت نے تقاضے بتائے وہاں خرچ کرنا ہے. کہ کب آپ کو وہی پیسہ اسی اصل مالکان کو لوٹانا ہے, کب آپ کو یہ شریعت اختیار دیتی کہ یہ حرام کا پیسہ آپ بغیر نیت ثواب اب صدقہ کر دیں, یہ تو آپشن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر آپ خرچ کر لیں. لیکن سوال تو ہم حلال کی بات کر رہے ہیں نا, اپنا کمایا وہ حلال کا پیسہ, تو بھی شریعت ہمیں یہ ضرور پوچھے گی کہ کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا. پہلا سوال اگر ٹھیک بھی ہے تو دوسرا اگر غلط ہے تو کیا کریں گے. تو قیامت کے سوالوں میں سے یہ سوال بھی تو ہے. تو مال خرچ بھی کرنا ہے اپنی ضروریات زندگی کی, چاہے معاملہ ہو یا کچھ اور ہو, یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں دینے کے حوالے سے بھی ہمیں یہی درمیانی کیفیت والی ترغیب دی گئی ہے. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا, کہ ایسے ہاتھ نہ کھول دو کہ بالکل کھول ہی دیے اور پھر بعد میں ملامت کرنے لو, یہ کیا کر دیا میں نے, یہ تو نہیں کرنا تھا خرچ, یہ ملامت, یہ بھی شریعت کو پسند نہیں. ہاں کچھ ہیں صحابہ کرام علی مردوان جی نے پورا پورا مال خرچ کیا لیکن وہ راضی رہتے تھے ان چیزوں پہ. تو فرمایا پورا کو پورا یوں نہ کھول دو. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ, اور یہ بھی نہ کرو کہ اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ لو بھائی, یعنی آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالنا ہی نہیں ہے, آپ نے اپنے خزانوں میں تجوری میں ہاتھ ڈالنا ہی نہیں ہے کہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. فرمایا یہ بھی نہ ہو وہ بھی نہ ہو, معتدل معتدل معتدل. ہاں جن کو اللہ نے ایسا دل دیا ہے, جو صحابہ اکرام علی مردوان میں ایک تعداد تھی جو پورا پورا مال خرچ کر دیتے تھے پورا پورا, وہ اس سے مستثنا ہے کہ وہ اس حالت میں بھی اللہ کی رضا پہ راضی رہتے تھے. اگلی آیت میں عباد الرحمن کے جو اوصاف بیان کیے گئے, فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہ آخر, اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, اور اس جان کو نحق قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے. وَلَا يَزْنُونَ, اور بدکاری نہیں کرتے. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا, اور جو یہ کام کرے گا وہ سزا پائے گا. اب یہاں پہ کہ وہ یہ نہیں کرتے, پہلے وہ کام بیان کچھ ہوئے کہ جو کرنے ہیں, آہستہ چلنا ہے, جو حلا سے بحث مباحثہ نہیں کرنا ہے, درمیانی کیفیت میں رہنا ہے, خرچ کرنے میں کمی بھی نہیں کرنی, زیادہ بھی نہیں کرنا ہے, اور راتوں کو عبادت بھی کرنی ہے. تو یہ وہ کام ہے کہ جو کرنے ہیں. اب یہاں بیان کر دیا گیا کہ جو نہیں کرنے, اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں, معاذ اللہ کوئی اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھے, معبود جانے, وہ تو شرک ہے, وہ دار اسلام سے ہی خارج. تو یہاں یہ بیان فرما دیا کہ وہ عباد الرحمن کیا ہے, اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت اور نہیں کرتے, شرک نہیں کرتے, قتل نحق نہیں کرتے, ना ही बदकारी करते बुराई करते, और फरमाया जो ये करेगा वो सजा पाएगा। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मुख्तलिफ चीजें पूछी गई, कौन सा बड़ा गुनाह है, कभी शिर्क फरमाया गया, और शिर्क के बाद कई गुनाहों को जो बड़े गुनाह कबीरा गुनाह, माँ बाप की नाफरमानी भी उसमें बयान किया गया है, कत्ले नहक को भी उसमें बयान किया गया, कत्ले नहक को भी बयान किया, फिर बुराई बदकारी। तो ये तीनों काम फरमाया, इबादुर रहमान के ये काम नहीं कि वो इन कामों के अंदर मुब्तला हो। जो करेगा गुनाहगार होगा, हाँ इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फौलाइक युबदिलुल्लाहु, मगर वो जिसने तौबा की, ईमान ले आया और नेक अमल की, अल्लाह उसके गुनाहों को भी नेकियों में तब्दील फरमा देता है, उसकी खताओं को यहां अपनी अताओं में तब्दील फरमा रहा है, यानी उसके सय्यात को हसनात में तब्दील फरमा रहा है। जिसने तौबा की, ईमान ले आया और अमल साले की, तौबा की शर्त यही है, सच्चे दिल से नादिम हो, अल्लाह की बारगाह में माफी मांगे, आइंदा वो काम ना करने का अज्म हो, पक्का इरादा हो, और उसको तर्क कर दे, वो जो काम है उसको तर्क कर दे, छोड़ दे। गुनाह पर कायम रहते हुए तौबा नहीं होती, गुनाह पर भी कायम है बोले तौबा भी की, तौबा भी की, गुनाह पर कायम रहते हुए तौबा नहीं, तौबा ही वही होती है कि गुनाह को तर्क कर दिया, तर्क के मासियत उस गुनाह को तर्क करना, निदामत आ जाना और आइंदा ना करने का अज्म करना, इरादा करना, और उस गुनाह की वजह से जो तलाफी जिम्मे में लाजिम आई उसे अदा कर देना, नमाज छूटी है तो उस नमाज को पढ़ ले, किसी का हक दबाया तो वो हक अदा कर दे। ये वो अमल है कि जिनसे आदमी की तौबा सच्ची तौबा होती है, और जब इंसान सच्ची तौबा करता है, अत्ताइबु मिना ज़म्बी कमन ला ज़म्ब लहु, वो तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है जैसा उसने गुनाह किया ही नहीं है, अल्लाह माफ़ फरमा देता है उसको। अगली आयत में बढ़ते हैं, वो इबादुर रहमान की सिफात को बयान किया, والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما, कहा कि और वो जो झूठी गवाही नहीं देते, झूठी गवाही नहीं देते, और जब किसी बेहुदा बात के करीब से गुजरते हैं तो वो अपनी इज्जत संभालते हुए वहां से गुजर जाते, ये भी एक वस्फ है, वो झूठी गवाही नहीं देते और अपनी इज्जत संभालते हुए इज्जत के साथ उन बेहुदगी और बेहुदा चीजों से वो अपने आप को बचा लेते हैं। नाज़रीन किराम याद रखें कि ये जो आयते मुबारका में फरमाया गया वल्लदीन ला यशहदून ज़ूर, झूठी गवाही नहीं देते, झूठी गवाही देना कबीरा गुनाहों में से, आज इस मुआशरे में गवाह खरीदे जाते हैं, झूठे गवाह, सच्ची गवाही बिल्कुल आप दीजिए, लेकिन किसी पर झूठा मुकदमा, झूठे गवाह, और वो भी आईनी शाहिद बन जाना कि हमने देखा है, इल्जाम बोहतान और पता नहीं किन किन गुनाहों में ये मुब्तला होते हैं ऐसे लोग, और फिर झूठी गवाही देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया झूठे गवाह के पांव वहां से नहीं हटते, अल्लाह उसके लिए जहन्नम को वाजिब कर देता है, वो जहन्नम उसके लिए वाजिब हो जाता है। एक और हदीस में फरमाया कबीरा गुनाह, फरमा अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, माँ बाप की नाफरमानी करना, कत्ले नहक करना और झूठी गवाही देना, झूठी गवाही देना, ज्यादा दुनियावी चंद फायदे हासिल करने के लिए, किसी की इज्जतों को पामाल करने के लिए, आप आज दुनिया के अंदर तो ये काम कर लेंगे कि आप किसी अपने रिश्तेदार की वजह से, दोस्त की वजह से, अपने किसी भी हरीफ या किसी वजह से भी आप ये काम कर लेते हैं, लेकिन याद रखें अल्लाह और उसकी रसूल के जो नाफरमानी वाले काम होंगे वो दुनिया में भी आपको तबाह करेंगे, और उनके असरात ऐसे आप पर आएंगे, दुनिया में भी तबाही है और आखिरत में भी तबाही। तो इसलिए कभी भी झूठ बोलने की ममानत है, झूठा गवाह बने तो इसकी और कितनी सख्त मजम्मत और ममानत है। तो लिहाजा अपने आप को इन चीजों से बचाना है। हमें तो हदीस में इसकी ममानत फरमाई, कहीं गवाह जा रहे हैं और ये भी उनके साथ चलता हुआ जा रहा है, जैसे ये भी गवाह है, साथ साथ जा रहा है, इसकी भी ममानत फरमाई, ये भी एक तरह का अपने आप को जाहिर कर रहा है कि ये उनके साथ झूठा गवाह, यानी अपने आप को जाहिर कर रहा है। तो इसलिए गवाही के भी जो शरीयत मुताहरा के अहकाम आते हैं, शरीयत मुताहरा ने गवाही के ऊपर भी पूरे अहकाम आते हैं, किसकी गवाही कबूल की जाएगी, कबूल नहीं की जाएगी, कौन गवाही देने के काबिल है, कौन नहीं है, इनकी भी पूरी शरायत और औसाफ बयान किए। लेकिन बहरहाल किसी के हवाले से भी झूठी गवाही देना यह बिल्कुल जायज नहीं, और اس کی وجہ سے سامنے والے کو کسی طرح کی ذلت یا اس کا مال یا کچھ بھی چلا جاتا ہے، آپ بھی اس گناہ کے اندر برابر کے شریک ہیں، تو اس سے ضرور اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ جس میں اللہ پاک نے عباد الرحمن کے حوالے سے کہ وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، کیا دعا مانگتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور وہ جو عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ یہ آیت مبارکہ جس کے اندر فرمایا گیا کہ یعنی ہماری بیویاں، بچے، ہماری اولادیں، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ وہ کیسے ٹھنڈک بنیں گے؟ یعنی یہ نیک عمل کریں، عمل صالح کریں، اس سے ہماری آنکھوں کو سکون پہنچے۔ عباد الرحمن ہیں تو وہ خود عبادت گزار ہیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے، اتباع کرنے والے، تو چونکہ ان کے خود اچھے عمل ہیں تو وہ چاہتے ہیں ہماری اولاد بھی اچھی ہو جائے، نیک اولاد، صدقہ جاریہ۔ تو یہ دعا مانگنی چاہیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہماری اولاد ایسی، گھر ایسے، اہلیہ ایسی، یوں کہتے ہیں، یا اہلیہ اپنے شوہر کے حوالے سے کہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور یہ عباد الرحمن کی دعا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ، ہماری بیویوں کو، ہمارے بچوں کو، اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، آمین، اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ یعنی خود آدمی تقوی اور پرہیزگاری والی ایسی زندگی وہ گزارے کہ اللہ یہ منصب عطا فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا متاع، یعنی فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور فرمایا بہترین دنیا کا متاع، اور بہترین یعنی وہ سامان کیا ہے؟ نیک عورت، نیک عورت، نیک بیوی کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ جو شوہر کے مال میں کسی طرح کی خیانت نہ کرے، اپنی عزت اور پاسداری میں کسی طرح کی خیانت نہ کرے، اس کی حفاظت کرے، یہ بہترین عورتوں میں سے فرمایا، بہترین عورت ہے، نیک عورت ہے، اچھی عورت۔ اور جو عورت اپنی ان چیزوں پر عمل کرے، پانچ وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، عزت پاک دامنی کی حفاظت کرے، شوہر کی اطاعت کرے، یعنی جائز کاموں میں اس کی بات مانے، اطاعت کرے، اسے تو جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے، جس سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو اپنی اولاد کے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی یہ دعا مانگتے رہیں، اور اللہ پاک ہمیں بھی نیک بنائے، اہل خانہ کو بھی نیک بنائے، اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور یہ عباد الرحمن کے جو خوبصورت اوصاف ہیں، رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الفرقان کے حوالے سے ہمارا یہ موضوع مکمل ہوا، اب انشاءاللہ آئندہ سورت، سورۃ الشعراء کے حوالے سے آئندہ جمعرات کو آپ درس سنیں گے۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہے۔